السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
تحریک انصاف کے اراکین نے اپنے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں جمع کروا دیے۔ سیاسی کشیدگی پر تبادلہ خیال کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری سے رابطہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، جاپان میں مٹی کا توتا گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 80 ہو گئی ہے، اور غزہ میں جنگ بند کرانے کے لیے سلامتی کونسل میں سفارتکار ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں۔ روسی امدادی قافلوں کے لیے پہلے ٹرک سرحد پار کر کے یوکرین میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔
امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے اسلامک اسٹیٹ کو امریکہ اور دیگر ملکوں کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے قانون سازوں نے جمعے کے روز قومی اسمبلی کی اپنی نشستوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ ادھر حکومت مخالف احتجاج اور دھرنا آج 9ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، مگر بحران کو حل کرنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
حکومت کے خلاف احتجاج میں مصروف عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے اپنے اراکین قومی اسمبلی کے استعفے اسپیکر ایاز صادق کے دفتر میں جمع کروا دیے۔ تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں نے جمعے کو ایک سر بمہور لفافے میں یہ استعفے جمع کروائے۔ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں کل 34 نشستیں ہیں، تاہم شاہ محمود قریشی نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کتنے اراکین کے استعفے جمع کروائے۔
پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی نے کور کمیٹی کے متفقہ فیصلے اور عمران خان کی ہدایت کے مطابق آج اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو جمع کروا دیے ہیں۔ وہ موجود نہیں تھے تو سیکرٹری جو ہے نیشنل اسمبلی کے، ان کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔
ادھر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری اپنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اس سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے مشاورت اور رابطوں میں تیزی آئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جمعے کو سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں ملاقات کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہفتے کو ملاقات متوقع ہے۔ احتجاج کرنے والی دونوں جماعتوں سے بدھ کو حکومت کے ابتدائی رابطوں کے بعد یہ امید ہو چلی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر لیا جائے گا، لیکن پھر جمعرات کو مذاکرات کا عمل معطل ہو گیا۔ تاہم وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں نے آئین کی بالادستی پر زور دیا ہے
کہ یہ معاملہ جو ہے اس بلڈنگ میں طے ہوں گے، یہ معاملہ جو ہے وہ آئین کے جو ہے وہ ایمبٹ میں یا اس کے حدود و قیود میں طے ہوں گے۔ آئین سے ماورہ کوئی بات نہیں ہو، ٹائم فریم تو نہیں دے سکتا، لیکن چیزیں جو ہیں صحیح سمت کی طرف چل نکلی ہیں۔
عمران خان اور طاہر القادری وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم پارلیمان میں موجود بیشتر جماعتوں کی حکومت کو حمایت حاصل ہے۔ مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ دھرنا دینے والی جماعتیں تنہا ہو کر رہ گئی ہیں۔
عام حالات میں جب حکومت کے خلاف کوئی تحریک اٹھاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی قوتیں تحریک کی طرف سے مٹتی ہیں اور حکومت تنہا ہو جاتی ہے، لیکن آج اس صورتحال میں حکومت، اپوزیشن اور تمام پارلیمانی اور جمہوری قوتیں یکجا ہیں، اور جو لوگ ہنگمارائی اسلام آباد میں کر رہے ہیں وہ تنہا ہو گئے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ طریقے جو ہیں وہ قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ کسی کو بھی اس بات پہ مجبور نہ کیا جائے کہ ان کے خلاف ان سے کئی گنا بڑی ریلیاں جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچا دیں۔
عمران خان اور طاہر القادری کے احتجاجی دھرنوں کے خلاف جمعے کو جمعیت علماء اسلام فے اور اہل سنت والجماعت کے کارکنوں نے ریلیاں نکالی اور دھرنا ختم کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم عمران خان اور طاہر القادری کا دعویٰ ہے کہ انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں سینٹ نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں دھرنا دینے والی پارٹیوں کی جانب سے وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں جمعے کو آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی سے متعلق ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی نے پیش کی، جس کے مطابق ایوان بالا آئین اور پارلیمان کی بالادستی چاہتا ہے۔ قرارداد میں احتجاج کرنے والی جماعتوں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبے کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ ایک روز قبل ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں بھی ایسی ہی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اور طاہر القادری کی پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکن منگل کی رات سے پارلیمان کے باہر شاہراہ دستور پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کے رکن فرت اللہ بابر نے ایک تحریک استحقاق بھی جمع کروائی، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ایوان کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے احتجاج کرنے والے قائدین کی طرف سے پارلیمان اور منتخب نمائندوں کے بارے میں حد تک آمیز زبان استعمال کرنے پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اسی اثنا میں جمعے کو عدالت عظمیٰ میں دائر ان درخواستوں کی سماعت ہوئی جن میں ممکنہ ماورائے آئین اقدام کو روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت نے دھرنا دینے والی دونوں جماعتوں سے اس بارے میں جواب طلب کر رکھا تھا، جو کہ انہوں نے جمعے کو عدالت میں جمع کروایا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک دونوں نے اپنے جوابات میں کہا کہ احتجاج اور دھرنے کا حق آئینی ہے اور وہ کسی طور بھی غیر آئینی اقدام کے مرتکب نہیں ہو رہی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کامران مرتضیٰ نے عدالت عظمیٰ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے بینچ کو بتایا کہ احتجاج کرنے والی جماعتوں کا اپنا آئینی حق استعمال کرنے کی وجہ سے دیگر کئی لوگوں کے آئینی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
یہ فنڈامنٹل رائٹس آپ کے اگر ہیں تو اسی طرح جس طرح آپ کے ہیں اس طرح دوسروں کے بھی ہیں۔ دوسروں کے رائٹ بالکل انفرنچ ہو رہے ہیں اور وہ رائٹ پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ آپ کا جو رائٹ آف بزنس ہے، رائٹ آف ٹریڈ ہے، رائٹ آف ورکنگ ان دی کنٹری ہے، وہ ٹوٹلی سمیشڈ ہے، ختم ہے۔ میں نے آج آنریبل کورٹ کو بتایا تھا کہ حضور، انہوں نے تو سول نہ فرمانے کی تحریک کی بھی سٹیٹمنٹ دے دی، عدالت اس کو کانشیسلی لے رہی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سسٹم کی بجائے لا کی بات کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ وکلا برادری کسی بھی سیاسی جماعت کی طرفداری نہیں کر رہی، بلکہ ان کی طرف سے دائر درخواستوں کا مقصد ملک میں آئین کے منافی کسی بھی اقدام کی پیش بندی کرنا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی ہے، جس میں سیشن کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا ہے کہ پاکستانی عوامی تحریک کی درخواست پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت 21 اہم افراد کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ قائم کیا جائے۔ لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
لاہور کی ایک سیشن عدالت نے پاکستان عوامی تحریک کی درخواست پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ قانون کے مطابق درج کرنے کا 16 اگست کو جو حکم جاری کیا تھا، اس کو جمعے کے روز پاکستان کے وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے اگرچہ ذاتی حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے، مگر جو پاکستان عوامی تحریک کی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلی پنجاب اور وفاقی وزیر اطلاعات سمیت 21 اہم افراد کے خلاف عوامی تحریک کے کارکنوں کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے پیش نظر اپنے وزیر اطلاعات کی لاہور ہائی کورٹ میں رٹ کے کیا مقاصد ہیں، اس بارے میں مسلم لیگ نون کے ترجمان صدیق الفاروق نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
بات یہ ہے جی کہ اس درخواست میں جس پر ایف آئی آر درج کرنے کا ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے حکم دیا ہے، جو ناموں کی اکثریت ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیڈرل منسٹرز ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان میں سے وزیر اعظم صاحب سمیت بہت سے لوگ تو اس وقت اس دن لاہور میں تو چھوڑے، کچھ لوگ پاکستان میں بھی نہیں تھے وزیر اعظم صاحب سمیت۔ اس لیے رٹ کہ اس پر انکوائری کی جائے اور جن لوگوں کی بظاہر ذمہ داری بنتی ہے ان پر ایف آئی آر درج کی جائے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے نام خارج کر دیے جائیں۔
لاہور کی سیشن عدالت کے 16 اگست کے حکم کے باوجود اگرچہ تاحال مقدمہ درج نہیں ہوا ہے، لیکن قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں رٹ کرنے سے سیشن عدالت کے مقدمہ درج کرنے کا بنیادی حکم تبدیل ہونے کا بہت کم امکان ہے۔ معروف وکیل اظہر صدیق کے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو۔
22A/22B کے تحت جسٹس آف پیس کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سیشن جج نے یہی کہا ہے کہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 کے تحت جو درخواست دی گئی ہے اسے جرم دست اندازی قابل پولیس بنتا ہے جی, اس پر مقدمہ درج کیا جائے اور دوسری ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے. تو یہ قانونی فیصلہ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. کوئی بھی درخواست دیں اس میں آپ چاہے جس مرضی آدمی کو نامزد کر دیں, مقدمہ تو درج ہونا ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ انویسٹیگیشن کے اندر انویسٹیگیشن آفیسر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کی گرفتاری نہ ڈالے یا وہ مقدمے کو خارج بھی کر دے. دوسرا سوال ہے کہ ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے. ہاں جی, ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرنے کا اختیار ان کے پاس موجود ہے. اب ہائی کورٹ نے دیکھنا ہے کہ اس آرڈر کے اندر کیا لکونا ہے. بظاہر بادیوں نظر میں, میری نظر میں تو کوئی اس کے اندر لکونا ایسا موجود نہیں ہے. جرم قابل دستاندازی پولیس بنتا ہے, 14 یا 16 جانیں ضائع ہوئی ہیں, زخمی لوگ ہوئے ہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے.
17 جون کو ماڈل ٹاؤن لاہور کے علاقے میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں اور پولیس کے مابین خون ریز جھڑپوں کے نتیجے میں پاکستان عوامی تحریک کے کہنے کے مطابق ان کے 14 کارکن ہلاک اور 90 زخمی ہوئے تھے. پنجاب حکومت نے اس واقعے کی عدالتی انکوائری کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست کی تھی اور چیف جسٹس نے جسٹس نجفی کمیشن قائم کر دیا تھا, لیکن پاکستان عوامی تحریک نے اس کمیشن سے بالکل تعاون نہیں کیا. اس صورتحال میں نجفی کمیشن نے اپنی رپورٹ پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کو بھیج دی ہوئی ہے, مگر پاکستان عوامی تحریک کا اصرار اسی بات پر ہے کہ ان کے کارکنوں کے قتل کی ایف آئی آر ان کی درخواست کے مطابق درج کی جائے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
سامعین, پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اس وقت اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی, السلام علیکم اشتیاق.
جی, السلام علیکم.
ہاں, ذرا بتائیے گا کہ اس وقت وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں.
وزیر داخلہ نے کا پریس کانفرنس سے جو خطاب ہے وہ جاری ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان اور جو عوامی تحریک ہے اس کے سربراہ طاہر القادری دونوں سے حکومت با مقصد مذاکرات کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ ان کا زیادہ تر جو فوکس تھا یا زیادہ تر ان کا جو زور تھا وہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات کے بارے میں تھا, کیونکہ گزشتہ روز عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری اور عمران خان دونوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ حکومت نے اسلام آباد کو دوبارہ سے سیل کرنا شروع کر دیا ہے اور راستے بند کر رہی ہے, جس کی اور حکومت ان کے خلاف کسی طرح کی طاقت کا استعمال کا ارادہ بھی رکھتی ہے. تاہم وفاقی وزیر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کنٹینر اس لیے نہیں ہٹائے جا رہے کیونکہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 2 خود کش بمبار وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں, جن اور اسی لیے یہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کوئی خود کش کار بم دھماکہ بھی ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کنٹینر ہٹانے سے تو انکار کر دیا. تاہم انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ حکومت کسی طرح کی طاقت کا استعمال کا ارادہ نہیں رکھتی. تاہم اگر ان میں سے مظاہرین میں سے اگر کسی نے بھی ریاست اداروں کی عمارتوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہیں روکا جائے گا.
اچھا, اس سے علیحدہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے جو دھرنا دیا جا رہا ہے, اور حکومت کا آپ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے اب کچھ اندیا ظاہر کیا ہے انہوں نے کہ تیار ہیں, تو کیا کوئی پیش رفت ہو رہی ہے دونوں کے درمیان مذاکرات کی؟
جی, یہ توقع کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ آج رات کو کسی وقت دوبارہ ان کی بحالی متوقع ہے. اس کا اندیا عمران خان کی زیر قیادت اپنی جماعت کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد بھی اس کا اندیا دیا گیا ہے, اور حکومت پہلے ہی سے کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. چودھری نثار نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بھی کہا کہ دوبارہ واضح کیا کہ وہ کسی صورت بھی وہ مطالبات جو کہ ماورائے آئین ہیں وہ نہیں قبول کیے جائیں گے. تاہم وہ جو آئین کے حدود میں ہیں ان کے اوپر حکومت مذاکرات کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے.
بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. تو سامعین, یہ تھے محمد اشتیاق اسلام آباد سے, جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اس وقت ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. اس کے کچھ چیدہ چیدہ نکات انہوں نے بیان کیے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے خبردار کیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ایک روایتی دہشت گرد گروپ سے بڑھ کر ایک تنظیم ہے اور امریکہ کے لیے ایک ناگزیر خطرہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے میریڈتھ بیول کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
وزیر دفاع چک ہیگل نے پینٹاگون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فضائی حملے عراق میں اسلامک اسٹیٹ کی قوت کو قابو میں رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوئے ہیں اور عراقی اور کرد فورسز کو ان کا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے۔ تاہم وہ توقع کرتے ہیں کہ حملہ آور دوبارہ سے گروہ بندی کریں گے اور نئے حملے کریں گے۔
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology.
وہ ایک دہشت گرد گروپ سے آگے کی چیز ہیں۔ وہ اپنے نظریے، حکمت عملی اور فوجی طاقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں بہت زیادہ فنڈ فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہیں جو آج تک ہم نے دیکھی ہیں۔ چک ہیگل نے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو وحشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ اور دوسرے ممالک کے لیے سنجیدہ خطرہ ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارٹن ڈیمپسی نے کہا،
ISIS
کو حقیقتاً اس وقت شکست ہوگی جب انہیں ان 20 ملین سنیوں کی جانب سے مسترد کیا جائے گا جن کے حقوق ضبط ہوئے ہیں اور جو دمشق اور بغداد کے درمیان آباد تھے۔ یہ بیان اس کے بعد سامنے آیا ہے جب اسلامک اسٹیٹ کی عسکریت پسندوں کی جانب سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں امریکہ کے صحافی جیمز فولی کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ مسٹر فولی گلوبل پوسٹ کے ساتھ منسلک تھے جب سن 2012 میں شام سے انہیں پکڑا گیا۔ ان کے ادارے کا کہنا تھا کہ اغواکاروں نے مسٹر فولی کی رہائی کے بدلے میں $132 ملین کا مطالبہ کیا تھا۔ محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان ماری ہارف نے کہا کہ یہ امریکہ کی پرانی پالیسی ہے کہ جنگ زدہ علاقوں سے اغوا ہونے والے امریکی شہریوں کی رہائی کے لیے تاوان ادا نہیں کیا جاتا۔ امریکی حکومت اس بات پر سختی سے یقین رکھتی ہے کہ دہشت گردوں کو تاوان ادا کرنے کا مطلب ان کے ہاتھوں میں خود ایک ایسا ہتھیار دے دینا ہے جو ان کے پروپیگنڈے کے لیے فنڈ فراہم کرتا رہے، لہٰذا ہم سختی سے اس پر کاربند ہیں کہ انہیں تاوان ادا نہ کیا جائے۔ امریکی کمانڈوز نے شام میں مسٹر فولی اور دوسرے امریکی شہریوں کو رہا کروانے کی بہت کوشش کی، تاہم ان کی یہ کوشش ناکام رہی کیونکہ مغویوں کو اس جگہ نہیں رکھا گیا تھا جہاں خیال تھا کہ وہ موجود ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کی لڑائی ختم کروانے کے لیے سلامتی کونسل میں ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں۔ دو صفحات پر مبنی اس دستاویز میں حماس کو راکٹ حملے اور اسرائیلی فوج کو کاروائیاں فوری طور پر بند کرنے کو کہا گیا ہے۔ 6 ہفتوں کی اس لڑائی میں 2050 سے زائد فلسطینی اور 67 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور دستاویز میں غزہ کی طویل عرصے سے جاری ناکہ بندی ختم کرنے اور تمام سرحدی گزرگاہیں کھولنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ ادھر محمود عباس کی فلسطینی متحد حکومت حماس کو اس بات پر قائل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے کہ وہ غزہ کی فائر بندی کے بارے میں اسرائیل کے ساتھ مصر کے ثالثی میں شرائط کو قبول کر لے۔ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ اسٹنز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر عباس کے لیے غزہ کا تنازعہ کیا معنی رکھتا ہے جن کے ساتھ اسرائیلی فلسطینی تنازعے کے دو ریاستی حل کے لیے امریکی عہدیداروں نے برسوں تک کام کیا ہے۔ رپورٹ کی تفصیل صفیہ کاظم سے۔
حماس کا کہنا ہے کہ وہ راکٹ فائر کرنا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ فلسطینی مذاکرات کاروں کے ساتھ صدر عباس نے عہد کیا تھا کہ قاہرہ میں نئی حکومت پر عدم اعتماد کے باوجود وہ مصری تجاویز پر عمل کریں گے۔ امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ حملوں کو ختم کرنے کا حکم صدر عباس نہیں بلکہ حماس ہی دے سکتا ہے۔ محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان میری ہارف کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہماری ان سے اور اپنے دوسرے ساجھے داروں کے ساتھ جن کی فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ بہت ہی مضبوط ساجھے داری ہے کئی بار بات ہوئی ہے، لیکن آخر میں یہی بات سامنے آئی کہ ہمیں چاہیے کہ حماس سے کہیں کہ وہ کچھ فیصلہ کریں۔ امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر گائے زف کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ چاہتی ہے کہ اس سے صدر عباس کا تعلق قائم رہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کسی دیرپا حل کے لیے انہیں ان کی ضرورت ہوگی۔
It's ultimately a good idea to have a unified government because the leader of the Palestinian Authority
انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک متحد حکومت ہو، کیونکہ فلسطینی اتھارٹی کے لیڈر یعنی محمود عباس کو اس وقت جب امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے، یعنی اگر کوئی امن معاہدہ بالآخر طے پا جاتا ہے، تو انہیں صرف اپنے دھڑے کی نہیں بلکہ تمام فلسطینیوں کی نمائندگی کرنا ہوگی۔ سابق امریکی سفیر ایڈم ریلی نے کہا کہ اس طویل تنازع کا دو ریاستی حل جزوی طور پر ناکام ہو گیا ہے، جس کی وجہ صدر عباس کے ساتھ اسرائیل کا سخت موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں عباس اور فلسطینیوں کی سیاست اعتدال پسند اور معقول ہے، اور اسرائیلی انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے۔ ریلی نے کہا کہ غزہ میں اس تازہ لڑائی سے پہلے ہی صدر عباس کو کمزور کر دیا گیا تھا۔
The Israelis, in my view, have done everything to undermine Abbas. They've reneged on prisoners.
وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اسرائیلیوں نے عباس کو نیچا دکھانے کے لیے ہر چیز کی ہے۔ قیدیوں کے بارے میں وہ منکر ہو گئے، انہوں نے بستیوں میں توسیع کی، اور ہر بار جب عباس اسرائیلیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسرائیلی انہیں یہی تاثر دیتے ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ صدر عباس ان علاقائی لیڈروں سے مسلسل صلاح و مشورہ کر رہے ہیں جو فلسطینی اتھارٹی کی حمایت کرتے ہیں، جن میں اردن کے شاہ عبداللہ شامل ہیں۔ تاہم امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حماس کے حامی ترکی اور قطر فلسطینی لیڈر کی کامیابی اور مصری ثالثی میں دلچسپی نہیں رکھتے، جس کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائبیریا کے صدر ایلن جانسن سرلیف نے ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دارالحکومت کے گنجان آباد علاقے ویسٹ پوائنٹ کے لیے حکم جاری کیا ہے کہ یہاں کی آبادی کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا جائے۔ لائبیریا کے ویسٹ پوائنٹ کے کچھ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس سے متعلق پابندیاں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر یہی صورتحال ایک اور ہفتے تک جاری رہی تو پہلے ہی سے ناراض رہائشی مزید غصے میں آ سکتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ کے چار ممالک میں تقریباً 2500 افراد ایبولا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 1350 کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ایبولا سے ہونے والی اموات میں سے 90% لائبیریا میں ہوئیں۔ ویسٹ پوائنٹ کے ایک مقامی غیر سرکاری تنظیم کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ حکم نامہ لوگوں کے آزادانہ نقل و حرکت کے آئینی حق کی خلاف ورزی ہے۔ پونپون کا مزید کہنا تھا کہ یہاں دواؤں اور طبی سہولتوں کی قلت ہو گئی ہے۔ لائبیریا کے وزیر دفاع سموکوئی نے اس ہفتے وائس آف امریکہ سے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ حکومت لوگوں کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یورپی کمیشن روس کے خلاف کھانے پینے کی منتخب چیزوں پر نئی پابندیوں سے متاثر ہونے والے پھلوں اور سبزیوں کے کاشتکاروں کی مدد کے لیے خصوصی اقدامات کر رہا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد ایک ایسے وقت میں جب یوکرین کے بحران پر مغرب اور روس کے درمیان اقتصادی جنگ جاری ہے، مقامی یورپی مارکیٹوں میں طلب کے مقابلے میں رسد بڑھنے کے مسئلے سے بچنا ہے۔ فرانس سے وائس آف امریکہ کی لیزا برائن کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
آپ کو پیرس کے اورلی ایئرپورٹ سے چند منٹوں کی مسافت پرواہ کیے تھامس ایکسپورٹ کے ویئر ہاؤس کا چکر لگانے کے لیے ایک بھاری کوٹ کی ضرورت ہوگی۔ وہاں فرانسیسی پنیر کے کریٹ قطاروں میں ایک سر جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، جس کا درجہ حرارت تقریباً 3 سینٹی گریڈ ہے۔ ڈائریکٹر تھامس میڈرٹ کہتے ہیں کہ ان ڈبوں میں بند مختلف اقسام کے پنیر متحدہ عرب امارات اور امریکی منڈیوں میں بھیجے جا رہے ہیں، لیکن یہاں ایک جانب رکھے ہوئے ایک یا دو باکس ایسے ہیں جو کہیں نہیں جا رہے۔ میڈرٹ کا کہنا ہے کہ ان ڈبوں کو اکتوبر میں روس بھیجا جانا تھا، لیکن اب اس کے لیے نئے خریدار تلاش کرنا ہوں گے، جو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آئندہ ہفتوں کے دوران اگر صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ ہوئی تو روسی جلد ہی فرانس کا پنیر یا جرمنی کا مسالہ لگا گوشت اور یا بیلجیم کی ناشپاتیاں نہیں کھا سکیں گے۔ یوکرین کے بحران پر یورپی اور امریکی تجارتی اور سرمایہ کاری پر لگائی جانے والی پابندیوں کے ردعمل میں ماسکو نے منتخب زرعی مصنوعات پر 1 کی پابندی لگا دی ہے۔ میڈر جیسے کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کو خدشہ ہے کہ اس کا فوری نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی چیزیں شیلفوں پر رکھی رہ جائیں گی یا درختوں پر گل سڑ جائیں گی، کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انہیں بھیجا جا سکے۔ اپنے دفتر میں میڈٹ اپنے ایک خریدار کی ای میل پڑھتا ہے جو روس سے آئی ہے۔ ای میل میں لکھا ہے کہ ایسے حالات کی بنا پر جن پر ان کا اختیار نہیں ہے، ان کی کمپنی تھامس ایکسپورٹ کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ختم کر رہی ہے۔ میڈٹ کہتے ہیں کہ پنیر سے متعلق فرانس کی صنعت کو اس پابندی کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی۔ یہ خبریں میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں اور ان کے خریدار اس بنا پر کاروبار ختم کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر رہے ہیں کیونکہ صورتحال ان کے اختیار سے باہر ہے۔ بعض صورتوں میں میڈرڈ کی کمپنی خوش قسمت ہے۔ روس کی جانب سے کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی جب گزشتہ سال موسم گرما کے پنیر سے لدے ان کے ٹرک بحفاظت ماسکو پہنچ گئے تھے، لیکن اس سال اسے اپنے کاروبار میں 10 لاکھ سے 25 لاکھ ڈالر کے درمیان نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دوسروں کو اس سے کہیں زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپ کی مرکزی فارم لابی کوپا گوکیکا کا کہنا ہے کہ ان کے گروپ کے ارکان اپنی پیداوار کا تقریباً 10% روس کو برآمد کرتے ہیں، جس کی مالیت 15 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ گروپ کی ترجمان ایمینڈا چیزلے کہتی ہیں،
So prices for some vegetables like in the Netherlands are down by 90%.
بعض سبزیوں کی قیمتیں مثال کے طور پر کھمبی وغیرہ بعض جگہوں پر مثلا نیدرلینڈ میں 90% تک گر چکی ہیں، اور پھلوں کی قیمتیں بھی 30 سے 50% تک کم ہو گئی ہیں۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک محفوظ نہ رکھے جا سکنے والے پھلوں اور سبزیوں کے لیے مثلاً ٹماٹر، سیب اور کیویز وغیرہ کے لیے 16.6 کروڑ ڈالر کی ہنگامی امداد فراہم کر رہا ہے۔ کوپا گوکیکا کی ترجمان چیزلے کہتی ہیں کہ ہم اس تلافی کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جو کچھ چاہیے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ، کیونکہ اس وقت ایک بحران چل رہا ہے جس کا خوراک پیدا کرنے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ایک سیاسی صورتحال میں پسایا جا رہا ہے، اس لیے ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ جس قدر ممکن ہو ہم زر تلافی حاصل کر سکیں۔ توقع ہے کہ خوراک کی اشیاء پر پابندی کا سب سے زیادہ نقصان جرمنی، پولینڈ اور نیدرلینڈ جیسے ملکوں کو ہوگا۔ فرانس کی پھل اور سبزیاں برآمد کرنے والی قومی تنظیم انی فل کے سربراہ ڈینیل کوبل کہتے ہیں کہ سیب، ناشپاتی اور آڑو کی صنعت کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں، حالات ہمارے بالکل خلاف ہو چکے ہیں، ہمیں خراب موسم کا سامنا ہوا، مالیاتی بحران کا سامنا ہوا جس سے صارف کی قوت خرید باقی نہیں رہی، اور اس کے ساتھ اب روس کے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ ان سب چیزوں کو یکجا کریں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر قابو پانا حقیقتاً دشوار ہے۔ تھامس ایکسپورٹس کے ڈائریکٹر، میڈرڈ اب اپنے پنیر کے لیے نئے خریدار تلاش کر رہے ہیں، لیکن فرانس کی پنیر کی صنعت اس سے پہلے بھی بین الاقوامی تنازعوں کا نشانہ بن چکی ہے۔ مثال کے طور پر 1909 میں امریکی حکومت نے یورپ کے ساتھ ایک تجارتی جنگ میں پنیر کی ایک قسم راکفورڈ پر ٹیکس میں 300% اضافہ کر دیا تھا۔ راکفورڈ کے کاروبار سے منسلک افراد بہت زیرک تھے، انہوں نے اپنی قیمتیں گھٹا دیں اور کھانوں کے رسیا امریکیوں کو یہ پنیر ملتا رہا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے۔ کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلیفون کال نمبر ہے 0800-777-89، 0800-777-89، اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز اور فیس بک پر آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں شدید طوفانی بارش کی وجہ سے ہونے والے حادثات میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد رپورٹ دے رہے ہیں۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں شدید طوفانی بارش کی وجہ سے ہونے والے حادثات میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 54 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق جمعرات کو دیر گئے طوفان باد و باران سے پشاور کے مختلف حصوں اور مضافاتی علاقوں متنئی اور کوہاٹ روڈ پر متعدد گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئی، کئی درخت جڑوں سے اکڑ گئے۔ ہلاک و زخمی ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پشاور کے اسسٹنٹ کمشنر ممتاز احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
اور ہم نے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے تمام مریضوں کو جو بروقت علاج کروایا، اور جو مائنر زخمی تھے وہ ان کو علاج معالجہ کر کے وہ رخصت ہو چکے ہیں، اور جو سیریس کنڈیشن میں تھے وہ اب بھی زیر علاج ہیں۔
شدید بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے مواصلات اور بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی، جس کی بحالی کے لیے حکام کے بقول کوششیں جاری ہیں، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں متاثرہ علاقوں میں تمام کاروائی مکمل کر دی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے بھی پشاور میں بارشوں کے باعث ہونے والے ایسے ہی حادثات میں 18 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کی وسطی ریاست میزوری کے گورنر نے جمعرات کے روز اس قصبے سے نیشنل گارڈز کو واپس بلانے کے احکامات جاری کیے، جہاں 9 اگست کو سفید فام پولیس اہلکار کے ہاتھوں ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان ہلاک ہونے کے واقعے پر تقریباً 2 ہفتے سے احتجاجی مظاہرے جاری تھے۔ پیر کے روز پولیس کی مدد کے لیے فوج فرگوسن پہنچی، جس سے قبل مظاہرین کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں کے واقعات سامنے آئے۔ دن کے وقت پرامن احتجاج کے باوجود پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس دوران آتشی بم پھینکے گئے جن کو حکام نے اشتعال انگیز حرکت قرار دیا، جبکہ رات کے وقت تشدد میں اضافے کے بعد پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ گورنر جے نکسن نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ وہ نیشنل گارڈ کو اس لیے ہٹا رہے ہیں کیونکہ فرگوسن کی صورتحال نسبتاً بہتر ہوئی ہے اور باہر سے آنے والوں کی اشتعال انگیزی اور مداخلت کم ہوئی ہے۔ مظاہرین پرامن ہیں اور تشدد کی کاروائیوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں جمعرات کے روز امریکی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا کہ محکمہ انصاف فرگوسن کے عوام کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہولڈر نے بتایا کہ ایک روز قبل میزوری کے دورے میں ان کے وہاں کے مکینوں اور پولیس اہلکاروں سے ملاقات ہوئی، جن میں صورتحال سے آگاہی ہوئی۔ بقول ان کے، جن سے وہ امریکی محکمہ انصاف کے سربراہ بنے ہیں، اس قسم کے کم ہی واقعات ان کے علم میں آئے ہیں۔ ایرک ہولڈر کا کہنا تھا،
Well, I went to Ferguson to provide reassurance. In fact, they gave me hope. My commitment to them is that long after this...
ایرک ہولڈر کہہ رہے ہیں کہ میرا فرگوسن جانے کا مقصد یہ تھا کہ متاثرین کو یقین دہانی کراؤں۔ دراصل انہوں نے مجھے ایک نئی امید بخشی ہے۔ میں نے ان سے یہ عہد کیا ہے کہ اس المناک کہانی کو جب ایک مدت گزر چکی ہوگی اور اس معاملے کی تلخیاں بھلا دی گئی ہوں گی، تب بھی محکمہ انصاف فرگوسن کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ہولڈر نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ شوٹنگ کے نتیجے میں اس قصبے میں دیے ہوئے جذبات پھر بھڑک اٹھے ہیں، جہاں 18 برس کے مائیکل براؤن کی ہلاکت واقع ہوئی ہے۔ بقول ان کے، اس قسم کے تناؤ کی ایک تاریخ ہے، اور صرف فرگوسن نہیں، کئی ایک برادریوں کے لیے یہ تاریخ ابھی زیادہ پرانی نہیں ہوئی ہے۔ روسی امدادی قافلوں کے پہلے ٹرک سرحد پار کر کے یوکرین میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ماسکو کا کہنا تھا کہ وہ داخلے کے لیے کیف کی طرف سے اجازت کا انتظار کرتے تھک گئے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ تاخیر کے تمام بہانے ختم ہو گئے ہیں اور اب قافلہ مشرقی یوکرین کے باغیوں کے گڑھ لوہانس کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں روس نواز باغی حکومتی فورسز سے لڑ رہے ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے جمعے کے روز کہا کہ وہ قافلے کی حفاظت نہیں کر رہی کیونکہ اسے متحرک فریقوں کی جانب سے سیکیورٹی کی خاطر خواہ ضمانتیں موصول نہیں ہوئیں۔ ریڈ کراس نے کہا کہ لوہانس میں ان کی ٹیم سے رات گئے شدید گولہ باری کی اطلاع دی ہے۔ منگل کے روز یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ سرحدی گارڈز نے روسی قافلے کے 200 ٹرکوں کی چھان بین شروع کر دی ہے جو کئی دنوں سے یہاں ملک میں داخلے کی اجازت کے لیے رکے ہوئے تھے۔ یہ قافلہ بہت سے ضابطے کے اقدامات کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا جن میں ریڈ کراس کی طرف سے معائنہ بھی شامل تھا۔ بدھ کے روز یوکرین کی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان آندرے لیسینکو نے بتایا کہ ان کے فوجیوں نے شدید لڑائی کے بعد مشرقی شہر لووائسک پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ قصبہ اپنی سڑکوں اور ریل لائن کے باعث انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لیسینکو نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہر دہشت گردوں سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا ہے، لیکن کہا کہ یوکرینی فوجیں اس میں مکمل طور پر داخل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باغی جنگجو علاقے میں ان کی فوجوں پر جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرینی کمانڈروں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے باغیوں کے ایک مضبوط گڑھ دونیتسک کا گھیراؤ کر لیا ہے اور روسی سرحد کے قریبی صوبے لوہانسک میں لڑائی جاری ہے۔ یوکرین اور روس کے صدور ایک ایسے معاہدے تک پہنچنے کے لیے جس سے مشرقی یوکرین میں لڑائی کا خاتمہ ہوگا، آئندہ ہفتے بیلاروس میں یورپی یونین کے نمائندوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس دوران ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کی سرکاری فوجیں اس علاقے میں روس نواز علیحدہ کی پسندوں کے باقی ماندہ مضبوط ٹھکانوں کے قریب تک پہنچ گئی ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلات سیتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
یوکرین کی حکومت نے بدھ کے روز مزید فوجیں مشرقی یوکرین کے شہر لوہانسک روانہ کی ہیں جہاں گزشتہ ہفتے سے گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ سرکاری فوجوں اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کے مرکز ڈونیٹسک کے رہائشی گولہ باری میں وقفے کے دوران نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کچھ مقامی رہائشیوں نے کہا کہ جب تک امن قائم رہے انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس صوبے میں رہتے ہیں۔ ڈونیٹسک کے رہائشی ریف ٹٹین نے کہا کہ امن کا کوئی سمجھوتا ضروری ہے، اگر روس ہمیں نہیں چاہتا تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس کراس فائر میں ہم پھنسیں، وہ ہم پر بمباری کر رہے ہیں۔ روس اگر ہم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر ہمیں یوکرین کے ساتھ رہنا ہوگا۔ روس اور یوکرین کے صدور اگر کوئی معاہدہ طے کر لیتے ہیں تو پھر امن قائم ہونے میں کوئی دیر نہیں۔ یوکرین کے لیے امریکی سفیر ولیم ٹیلر نے کہا کہ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ذہن میں کیا ہے۔
All we can do is judge by what he does and what he has done so far is
وہ کہہ رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اب تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ، تمام دنیا کے ساتھ اور روسیوں کے ساتھ سچ نہیں بولا ہے۔ ٹیلر جو اب یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار ہیں کہتے ہیں کہ مشرقی یوکرین کے حوالے سے یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو صدر پوٹن سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں۔
His forces are losing. They're being squeezed down and some of them are deserting.
وہ کہہ رہے ہیں ان کی فوجیں پسپا ہو رہی ہیں۔ مشرقی یوکرین میں کچھ روسی فوجی شہریوں کا بھیس بدل کر واپس روس جا رہے ہیں، اس لیے پوٹن کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے یورپین یونین کے نمائندگوں کی موجودگی میں مسٹر پروشینکو سے ملنے کے لیے کہا ہے، اس لیے اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ خود کو ایک کمزور پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹیلر نے کہا کہ یوکرین کا جزیرہ نما کرائمیا سے الحاق اور سابق سوویت ریپبلک میں مزید مداخلت کرنے کی کوششوں نے کئی دہائیوں سے روس کی اپنی ساکھ بنانے کی کوششوں کو برباد کر دیا ہے۔ ولیم ٹیلر کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بین الاقوامی کمیونٹی میں اپنا اعتماد کھو دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم روس کو اس طرح سے دیکھیں جیسا کہ وہ ہے، وہ قانونی دائرے میں نہیں ہے۔ ٹیلر کا کہنا ہے کہ یوکرین کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ مشرق میں روس نواز بغاوت کا خاتمہ ہو اور روس سے ملحق اپنی سرحد کو محفوظ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیف کو جمہوری اصلاحات پر عمل درآمد کرنا چاہیے جس سے یوکرین کے تمام شہریوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے گا اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہوگا۔ ٹیلر نے کہا کہ یوکرین کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور یورپ کو مدد فراہم کرنا چاہیے. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ترکی کی حکمراں اے کے پارٹی کے وزیر خارجہ احمد داوتوغلو کو وزیر اعظم رجب طیب اردوان کی جگہ وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
ترکی کی حکمران اے کے پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے وزیر خارجہ احمد داوتوغلو کو نئے وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا ہے. اس اقدام کی پہلے سے پیش گوئی کی جا رہی تھی. اپنی جماعت اور میڈیا کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے مسٹر اردوان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے وسیع تر مشاورت کی تھی. مسٹر اردوان کا کہنا تھا نئے وزیر اعظم سے ہمیں جو توقعات وابستہ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک نئے ترکی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا. احمد داوتوغلو کی سخت محنت اور جذبہ اس فیصلے کا مستحق تھا. وہ پورے شعور کے ساتھ خارجہ پالیسی سے وابستہ ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم اس عزم کو قائم رکھیں گے. مسٹر داوتوغلو نے مسٹر اردوان کے کام کو جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا
12 yıl önce hasta adam muamelesi gören bir ülke ayakları üzerinde ayak yükselmiş.
میں 12 سال پہلے شروع کی گئی بحالی کی تحریک کو جاری رکھوں گا جب ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا. ہمارا یہ پرجوش سفر اپنی منزل تک پہنچے گا. اے کے پارٹی اپنے مخالفین کے سامنے ایک سیسا پیلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی. جمہوریت اور حقوق کے لیے اے کے پارٹی کی جد و جہد برسوں یا صدیوں تک محدود نہیں ہے. تجزیہ کار 55 سالہ داوتوغلو کو مسٹر اردوان کے قریبی اور وفادار ساتھی کے طور پر دیکھتے ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں وزیر اعظم کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال پر ہونے والی پولیس کی تحقیقات کے دوران وہ ان کے ساتھ جم کر کھڑے رہے تھے. ان تحقیقات میں مسٹر اردوان کے اہل خانہ کو بھی شامل کیا گیا تھا. مسٹر داوتوغلو سن 2003 میں مسٹر اردوان کے خارجہ پالیسی کے لیے مشیر اعلیٰ کے طور پر اے کے پارٹی میں شامل ہوئے تھے. وہ علمی پس منظر رکھتے ہیں اور 3 زبانیں بول سکتے ہیں. سن 2009 میں وہ وزیر خارجہ بنے اور وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ ترکی کی جانب سے مشرق وسطی نواز خارجہ پالیسی اپنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کچھ لوگ اسے سلطنت عثمانیہ کے احیاء کی ایک کوشش بھی قرار دیتے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کا ایک حصہ خطے بھر میں اخوان المسلمین کی پشت پناہی اور شام میں حکومت مخالف باغیوں کی حمایت کرنا ہے. یہ پالیسی تنازعات کا شکار ہو گئی جس سے ترکی کو اپنے جنوبی ہمساؤں سے اپنے تعلقات ختم یا کشیدہ کرنا پڑے. ایک ممتاز ترک اخبار کے سیاسی کالم نویس سولی اوزال کہتے ہیں کہ جماعت میں مسٹر داوتوغلو کی حیثیت کم تر ہے لیکن وہ مسٹر اردوان کے عزائم سے مطابقت رکھتے ہیں. سولی اوزال کہتے ہیں
I suspect that Davutoğlu would be a weak prime minister because although he has invested
مجھے شک ہے کہ داوتوغلو ایک کمزور وزیر اعظم ہوں گے کیونکہ انہوں نے حال ہی میں اپنے آپ کو مقامی سیاست میں پوری طرح سے ملوث کیا ہے لیکن مقامی سیاست میں ان کی جڑیں پوری طرح سے جمی ہوئی نہیں ہیں اور یہی وہ سب ہے جو نو منتخب صدر اردوان چاہتے ہیں. وہ ایک ایسا وزیر اعظم چاہتے ہیں جو ان کو چیلنج نہ کر سکے اور داوتوغلو ایسے ہی شخص ہیں. مسٹر اردوان نے اعلان کیا ہے کہ وہ بطور صدر معمول سے کہیں زیادہ سیاسی کردار ادا کریں گے. ترکی کے آئین کے تحت صدارت ایک رسمی عہدہ ہوتا ہے اور اصل اقتدار پارلیمان کے پاس ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ حکمران اے کے پارٹی کے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں مسٹر داوتوغلو کو جماعت کا سربراہ منتخب کیا جائے گا اور پھر 28 اگست کو مسٹر اردوان کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مصر میں 2 بسوں کے ٹکرانے سے 33 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. یہ حادثہ جمعے کی صبح جزیرہ نما سینا میں پیش آیا. اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں روس، یمن اور سعودی عرب کے شہری بھی شامل تھے، جبکہ حکام کے مطابق 40 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. زخمیوں کو 2 قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. حادثے کے باعث بسیں بری طرح متاثر ہوئیں، جس سے ان پھنسے افراد کو نکالنے میں امدادی کارکنوں کو کئی گھنٹے لگ گئے۔ ملائیشیا میں ایک روز کا سوگ منایا جا رہا ہے، جہاں ملائیشیا ایئر لائن کی پرواز MH17 کے حادثے میں ہلاک ہونے والے پہلے 43 شہریوں کی لاشیں کوالالمپور پہنچی ہیں۔ ان لاشوں کے تابوت اور ملائیشیا کے 20 افراد کی راکھ لے کر ایک چارٹرڈ فلائٹ جمعے کی صبح کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی، جہاں ایک سوگوار تقریب منعقد ہوئی۔ ملائیشیا کے وزیراعظم نجیب رزاق سمیت اعلی لیڈروں نے ملائیشیا کے جھنڈوں میں لپٹے ان تابوتوں کے پاس کھڑے ہو کر انہیں خراج پیش کیا۔ اس موقع پر حکومت نے عوام کو ہدایت کی تھی کہ وہ سیاہ لباس پہنیں اور مرنے والوں کی یاد میں جمعے کی صبح ملک بھر میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ یہ طیارہ مشرقی یوکرین کے اوپر تباہ ہو گیا تھا، جہاں روس نواز باغی اور کیف حکومت کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اس حادثے میں طیارے میں سوار تمام 298 مسافر ہلاک ہو گئے تھے، جن میں ہالینڈ کے 195 شہری شامل تھے۔ کرد فورسز نے شمالی عراق کے جنگی اہمیت کے قصبے سے اسلامک اسٹیٹ نامی جنگجو گروپ کو نکالنے کے لیے ایک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پیشمرک کرد جنگجو گروپ کے عہدیداروں نے جمعے کی صبح بتایا کہ گروپ جلاولا کے متعدد علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر رہا ہے۔ یہ علاقہ بغداد کے شمال مشرق میں 115 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پیشمرک گروپ نے اسلامک اسٹیٹ جہادیوں پر امریکی فضائی حملوں کے بعد اپنے کھوئے ہوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جمعرات کے روز امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا کہ عالمی سیکیورٹی کو اسلامک اسٹیٹ شدت پسندوں سے جو خطرہ ہے، وہ ان کے بقول ان تمام خطروں سے زیادہ ہے جو ان کے پیش نظر ہیں۔ ہیگل جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمسی کے ہمراہ گفتگو کر رہے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
افغانستان کے صدارتی انتخابات میں کامیاب امیدوار کا فیصلہ کرنے کے لیے 14 جون کو دوبارہ ہونے والی پولنگ کے بعد بھی کسی امیدوار کو اب تک واضح برتری حاصل نہیں ہو سکی۔ مقابلہ افغانستان کے سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ اور سابق وزیر خزانہ اور ورلڈ بینک کے ماہر اقتصادیات اشرف غنی کے درمیان ہے۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں 80,10,000 ووٹوں کا آڈٹ جولائی کے وسط میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ آڈٹ امیدواروں کے درمیان 12 جولائی کو ہونے والے اس معاہدے کی روح سے کیا جا رہا ہے، جس میں آڈٹ کے نتائج آنے کے بعد قومی اتحاد پر مبنی حکومت قائم کرنے کے قد و خال بھی واضح کیے گئے تھے۔ 8 اگست کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور آزاد الیکشن کمیشن سے ملاقاتوں کے بعد دونوں افغان صدارتی امیدواروں نے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے تھے، جس میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ آگے بڑھنے کا طریقہ اب کیا ہوگا۔ دونوں صدارتی امیدواروں نے اتفاق کیا تھا کہ دونوں کے حامی ارکان پر مبنی ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا جائے گا، جو انتخابی عمل کی حتمی ٹائم لائن اور نئے صدر کی حلف برداری کی تاریخ طے کرے گا، جبکہ ایسا اگست کے اواخر تک ہونا قرار پایا تھا۔ اس مشترکہ کمیشن کو افغان آئین اور سیاسی لائے عمل کے حوالے سے 12 جولائی کے معاہدے کی روشنی میں اپنے سیاسی تصفیے کے تفصیلی مندرجات بھی پیش کرنا تھے۔ دونوں امیدواروں نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اس معاہدے کے مندرجات واضح کیے تھے، اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے معاہدے کو دونوں امیدواروں کے لیے انتخابی مہم سے آگے بڑھ کر حکومت سازی کے عمل میں داخل ہونے کا ایک اہم موقع قرار دیا تھا۔ جان کیری کے الفاظ میں، دونوں امیدواروں نے ایک متحدہ حکومت کے قیام کا خاکہ واضح کیا ہے، اور اب آپس میں ملاقاتوں کے ذریعے انتقال اقتدار کا خاکہ طے کیا جائے گا۔ میرے خیال میں کسی کو اس بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ افغانستان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم قدم ہے، اور یہ مشترکہ طور پر سامنے آیا ہے، کیونکہ دونوں امیدوار اپنے آپ کو مدبر سیاستدانوں کے روپ میں ڈھال رہے ہیں، جیسا کرنا اگلے افغان صدر کے لیے ناگزیر ہوگا۔ دونوں امیدواروں کو اپنی نہیں افغانستان کی فکر ہے۔ ان کے حامی، جو اپنے اپنے امیدواروں کے لیے بہت جذباتی ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے، اب اپنی توجہ
مستقبل کے افغانستان کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ جان کیری نے کہا ہے کہ میں دونوں امیدواروں کی مدد کرنے اور انہیں ان کے قائدانہ کردار اور جرت کے لیے خراج تحسین پیش کرنے یہاں آیا ہوں، جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے پر آمادہ ہو کر چند مشکل معاملات کے حل کے لیے دکھائی ہے۔ جان کیری نے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ ہم اس کی راہ ہموار کر سکے، تاہم یہ افغان مسئلے کا افغان حل ہے اور آگے بڑھنے کا بے حد اہم موقع ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
لوگوں میں یہاں اویئرنیس ہے اور ایکسیپٹنس ہے، یہاں پہ اس کو ایک بیماری سے ہٹ کے ایک سوشل ایشو سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ اس میں انوالو ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ڈائگنوسس ہے وہ بہت ارلی ہوتی ہے، کیونکہ اسکریننگ جو ہے وہ بہت عام موجود ہے۔ اگر آپ اسکریننگ بہت عام کرنی شروع کر دیں گے نا تو کیسز کے نمبر بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت وجہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں زیادہ کیسز ہوتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ارلی کینسر کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ وہ ڈائیگنوز بہت ارلی ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر بلال، ہمیں یہ بتائیے کہ امریکہ میں بریسٹ کینسر پر جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ اب کس سٹیج پر ہے اور اس میں کہاں تک بریک تھرو ہوا ہے؟
دیکھیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو یہاں کی گئی ہے وہ ہے اسکریننگ پہ۔ اسکریننگ اب ہم ڈیجیٹل میموگرافی پہ چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کافی چھوٹی لیزنز کو پک اپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، میگنیٹک ریزونینس ایم آر آف دا بریسٹ ہے وہ اویلیبل ہو گیا ہے، کی وجہ سے بہت ارلی ڈائگنوسز اور پن پوائنٹ ڈائگنوسز ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی اسکریننگ۔ ظاہر ہے کہ ہمیں پاکستان کے کانٹیکس میں رہ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں کس طریقے سے ہر کونے پہ ایک مشین رکھی گئی ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے شہروں میں بھی مشینیں عام ملنا اویلیبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد سرجری میں ہم زیادہ سے زیادہ لمپیکٹمیز، یعنی صرف پارٹ آف بریسٹ ریموو کرتے ہیں، پورا بریسٹ ریموو نہیں کرتے، امیڈیٹ ریکنسٹرکشن وغیرہ، جس کی وجہ سے سوشل ایشو جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو جاتا ہے، تاکہ عورتوں کو یہ اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ جب وہ سرجری کے بعد واک آؤٹ کریں گی تو ان کا جو بریسٹ ہے وہ آلموسٹ ایسا ہی لگے گا جیسے ان کو لٹایا گیا تھا سرجری سے پہلے۔ تو اس کی وجہ سے کافی کاسمیسز میں بھی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ریڈیشن 5 ہفتے 6 ہفتے کے بجائے ہم میموسائٹ ریڈیشن پہ آ گئے ہیں، جس میں ہم ٹیوبز ڈالتے ہیں اور 5 دن میں ریڈیشن کر کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی کاسٹ ان چیزوں کی بہت زیادہ ہے۔
اچھا، ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب یہ میں کرنا چاہوں گی کہ امریکہ میں اور مغربی ملکوں میں جو تحقیق ہوئی ہے، تو ترقی پذیر ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ ممالک کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جو تنظیمیں ہیں کیا وہ ان کی مدد کر سکتی ہیں؟
میں شیر شاہ صاحب کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ موقع دیں ہمیں یہاں آرگنائز کرنے کا۔ پاکستانی فزیشنز یہاں انکالوجی میں بہت ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ اپنا تھوڑا بہت ٹائم آ کے ڈیووٹ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے باقاعدہ جو بھی ریسرچز ہیں اور جو کسی بھی طرح کی ہیلپ ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے فنڈز ریز کرنے پڑیں گے، اویئرنیس ریز کرنی پڑے گی، دونوں مائنڈس کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا ساتھ کہ کس طریقے سے یہاں کا کلچر کو ہم وہاں ایکسیپٹ کر سکیں۔ دیکھیں، پورا کا پورا تو ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا، لیکن دو ذہن بیٹھیں گے تو ایک بہتر جواب نکلے گا اس میں سے۔
میں ہوں صفیہ کاظم،
اردو وی او اے واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وائجر ون، جسے 1977 میں خلائی دنیا تسخیر کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، نظام شمسی سے باہر اب ایک اور نئی دنیا تسخیر کرنے کے راستوں پر رواں دواں ہے۔ سائنسدانوں کے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق یہ خلائی جہاز ہماری زمین سے 11 ارب میل کی دوری پر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ گزشتہ برس اگست میں اس خلائی جہاز کے ارد گرد کے ماحول میں 2 بڑی تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ خلائی جہاز سے نکلنے والی شعاؤں کی سطح میں تبدیلی مشاہدے میں آئی ہے۔ ایک وہ شعائیں تھیں جو نظام شمسی کے اندر کی شعائیں ہیں، دوسری طرح کی شعائیں وہ تھیں جو ستاروں کے درمیان خلا میں سے پھوٹتی ہیں۔ ماہر فلکیات بل ویبر، جو اس تحقیق کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہیلیوسفیئر یا نظام شمسی کا وہ حصہ جہاں شعائیں منعکس ہوتی ہیں، اس میں پہلے کے مقابلے میں 1% شعاؤں کی سطح میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ ستاروں سے پھوٹنے والی شعاؤں کا تناسب پہلے کی نسبت دگنا ہو گیا ہے۔ ماہر فلکیات بل ویبر کہتے ہیں کہ وائجر ون نظام شمسی کے اس حصے سے ابھی باہر ہے جہاں شعائیں نمودار ہوتی ہیں۔ ادھر جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں دنیا کی طاقتور ترین خلائی دوربین نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس دوربین کی تعمیر و تنصیب گزشتہ 20 سال سے جاری تھی اور اس پر 1 ارب 30 کروڑ ڈالر لاگت آئی ہے۔ چلی کے صدر سباسٹین پنیرا نے بدھ کو اس دوربین کا افتتاح کیا، جسے ALMA یا ایٹاکاما لارج ملی میٹر سب ملی میٹر ایرے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دوربین سطح سمندر سے 5000 میٹر بلند ایک ایسے مقام پر نصب کی گئی ہے جہاں ہوا میں نمی کا تناسب اور فضا کے ابر آلود ہونے کے امکانات خاصے کم ہیں۔ دوربین کے افتتاح کے موقع پر اپنے خطاب میں صدر پنیرا نے اسے اپنے ملک کے لیے ایک بڑا اعزاز قرار دیا۔ انہوں نے دوربین کی تیاری میں مدد دینے والے سائنسدانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی طاقتور ترین خلائی دوربین کی تنصیب کے بعد چلی بجا طور پر دنیا کا فلکی دارالحکومت بن گیا ہے۔ اس دوربین کی مدد سے ماہرین فلکیات اور سائنسدانوں کی خلا کی گہرائیوں میں جھانکنے اور کائنات کے پوشیدہ اسرار کا کھوج لگانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور وہ کائنات میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی پیدائش اور ان سے جنم لینے والی گیسوں اور ذرات کا سراغ لگا سکیں گے۔ مذکورہ دوربین کا کچھ تعمیراتی کام ابھی جاری ہے جو 2013 کے اختتام تک مکمل ہوگا۔ اپنی تکمیل کے بعد ALMA کل 66 ڈش اینٹینوں پر مشتمل ہوگی، جنہیں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ روشنی کے سفر کو ریکارڈ کر سکیں۔ یہ ٹیلیسکوپ ایک بین الاقوامی منصوبے کے تحت چلی میں نصب کی گئی ہے، جس کے لیے وسائل شمالی امریکہ، یورپ اور مشرقی ایشیا کے کئی ملکوں نے فراہم کیے ہیں۔ اس دوربین کا انتظام بھی وسائل فراہم کرنے والے ملکوں پر مشتمل ایک کنسورشیم کے پاس ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں، تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر کرٹس بائنم۔ اور اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام ہوگا ان دی نیوز، جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی۔ اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.